ममिनी से गुजारिश है आप लोग आगे आगे आ जाइए सरा। घर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मौलाना से मैं गुजारिश करूंगा कि मजलिस से पहले अगर आप कुछ मोमिनीन कम्युनिटी में अलील हैं उनके लिए दुआए सेहत अगर फरमाइए।
رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات پڑھی محمد والا سب مل کے صلوات پڑھی محمد والا محمد عزیزان محترم مجلس اعضا برائے ایصال ثواب ہے اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے پروردگار عالم اس آئے کریمہ میں صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں موت انہیں آ کر دبوچ لے گی اور وہ خاموش رہیں گے موت ان کے اعمال کی خبر دے گی۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اور روایات میں موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روایت میں موت کو حقیقت بھی کہا گیا ہے اور موت کو عبرت اور نصیحت بھی کہا گیا ہے۔ حقیقت اس اعتبار سے کہ کسی کو فرار ممکن نہیں ہے کہ ولا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیرے قانون سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان سوچتا یہ ہے کہ موت اس کے پیچھے رکھی گئی ہے اور وہ بھاگتا ہے تو موت سے دور ہو جائے گا, جبکہ یہ تصور غلط ہے. موت اس کے پیچھے نہیں ہے, اس کے آگے رکھی ہوئی ہے. جتنا بھاگے گا اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو موت ایک حقیقت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت ایک نصیحت ہے اور ایک عبرت ہے دوسرے انسانوں کے لیے. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا ہے. در حقیقت سوچنا یہ ہے کہ وہ جا کر مجھے پیغام دے رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, تمہیں بھی میرے راستے پر آنا پڑے گا. ہم اکثر بعض مسائل کو دوسروں کے لیے مربوط کرتے ہیں, در حقیقت وہ خود انسان سے متعلق ہوتے ہیں, خود انسان اپنے آپ سے مربوط ہوتے ہیں. اسی طرح موت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, فلاں آدمی چلا گیا, فلاں خاتون اس دنیا سے چلی گئی. در حقیقت یہ پیغام ہے میرے لیے کہ میں جاگ جاؤں اس کو دیکھ کر جو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے, میں بیدار ہو جاؤں. یہ عبرت ہے, یہ ایک نصیحت ہے انسان کے لیے, اور اس نصیحت کو جو حاصل کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. خطیب کا بیان, ذاکر کا ذکر, مقرر کی تقریر اتنا کارگر ثابت نہیں ہو سکتے جتنا ایک میت انسان کو نصیحت کرتی ہے. ایک کاندھوں پر جانے والا جو دوسرے کو نصیحت کرتا ہے وہ کوئی اور خطیب اور ذاکر وہ نصیحت نہیں کر پاتا ہے. بس یہاں پر لفظیں ہوتی ہیں, وہاں پر تصویر ہوتی ہے. یہاں پر الفاظ و معانی کا ذکر ہوتا ہے, وہاں پر انسان کی ایک زندگی کا مسئلہ ہے. تو نصیحت ہے, ایک عبرت ہے اور سفارش ہے, ایک مومن دوسرے مومن کو کر کے چلا جاتا ہے. اس لیے ہم عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس رکھتے ہیں تاکہ عبادت ایک اور فائدے دو. عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس عبادت ایک ہے, فائدے دو ہیں. فائدے دو اس لیے کہ جانے والے کے لیے روحانی غذا بھی ہے, یہاں رہنے والوں کے لیے جاگنے کا وسیلہ بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہماری پہلی مجلس میں ہم نے موت کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے. میں نے اس لیے مستقیم چھیڑ دیا کہ آپ میرے موضوع اور میرے لہجے اور میرے بیان سے آپ آشنا ہے. پہلی مرتبہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے, دوسری مرتبہ ہے, تاکہ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کروں. تو ایک سفارش ہے, موت ایک نصیحت ہے دوسرے انسان کے لیے, موت ایک عبرت ہے. اس کے لیے انسان عبرت حاصل کرے اور جاگ جائے. میں کون سے کام انجام دوں, کس طرح زندگی میں رہوں, اور کون سی چیزیں مجھے کام آنے والی ہیں. روایات میں نصیحت, وصیت, سفارشات کافی موجود ہیں, جسے پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے سفارش کی ہے, مولا کائنات نے اپنے اصحاب سے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے, ایک مومن نے دوسرے مومن سے. روایت کو اگر ہم مطالعہ کریں تو سفارشات کی ایک روایتیں, ایک کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے سفارش کی ہے, وصیت فرمائی ہے کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے. اور بعض روایتیں ہمارے یہاں اتنی معتبر ہیں کہ کہنے والا بھی معصوم ہے, سننے والا بھی معصوم ہے, نقل کرنے والا بھی معصوم ہے, درمیان میں غیر معصوم کا دخل نہیں ہے. وہ روایت ہمارے بہت معتبر ہے, جسے سلسلہ ذہب کہتے ہیں, کہ ایک سونے کی کڑی ہے کہ جہاں پر کوئی دوسرا داخل ہی نہیں ہوا ہے. انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے جسے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے وصیت کی ہے. مولا کائنات سے سفارش کی ہے, اور کہنے والے پیغمبر اسلام, اور جس سے سفارش کر رہے ہیں وہ مولا کائنات ہے. یا علی تریدو ستہ مئت الف شاتن اور ستہ مئت الف دینانین اور ستہ مئت الف کلمہ. اے علی تمہیں کیا چاہیے, 6 لاکھ گوسفن چاہیے, 6 لاکھ دینار چاہیے, یا 6 لاکھ نصیحتیں, تمہیں کیا چاہیے؟ یہاں انتخاب کا مسئلہ آتا ہے، یہاں مومن کے جذبات کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ کس چیز کو چنے گا، 6 لاکھ دینار چاہیے، 6 لاکھ گوسفند بھیڑ بکریاں چاہیے، یا 6 لاکھ نصیحتیں؟ تو ہم ہوتے تو کیا سلیکٹ کرتے؟ جی پہلے دینار، اس کے بعد گوسفند، اس کے بعد نصیحتیں، بس ہوتا نہیں بھی، انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے. بعض روایتیں میرے عزیزو، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے دنیا خود اس کے پیچھے چلی آتی ہے، لیکن جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے آخرت اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انتخاب علی دیکھیے کہ 6 لاکھ دینار چاہیے، 6 لاکھ گوسفند یا 6 لاکھ نصیحتیں. تو مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ اريد 600,000 کلمہ، مجھے 6 لاکھ نصیحتیں چاہیے. اس لیے کہ جس کے پاس نصیحتیں آ جائیں، جاگنے کے وسائل آ جائیں، بیداری کے ذرائع آ جائیں، خود دینار و گوسفند خود پر خود اس کے پیچھے چلے آتے ہیں. 6 لاکھ نصیحتیں چاہیے. شاید آج کے زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا، لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ 6 لاکھ نصیحتوں کو وہ پڑھے. جی اتنا ٹائم ہی کہاں ہے لوگوں کے پاس. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ٹائم اور کم ہو جاتا ہے، وقت اور کم ہو جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس آج کے زمانے کے لیے نصیحتیں، اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ 6 لاکھ نصیحتوں کو پڑھیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی اجمع 600,000 کلمات، اے علی میں نے 6 لاکھ نصیحتوں کو 6 جملوں میں خلاصہ کر دیا ہے. صرف 6 جملے، اس کو یاد رکھو، تمہاری دنیا بھی آباد ہے، تمہاری آخرت بھی آباد ہے. 6 سینٹنس ہیں یہ، 6 جملے ہیں، 6 نصیحتیں ہیں. اگر کوئی اس پر غور کرے، اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. وہ مر نہیں سکتا ہے آدمی، اسے موت نہیں آئے گی. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا، لیکن آرام سے رہنے کے لیے، پریشانیوں سے نکل کر سکون کی طرف جائے گا جس کے پاس 6 لاکھ نصیحتیں. وہ 6 لاکھ نصیحتوں کو پیغمبر اسلام نے 6 جملوں میں فرمایا ہے. غور کیجئے گا، اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے، جو بچے ہیں انگریزی زیادہ بولتے ہیں سمجھتے ہیں، تو مجلس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ہوں، انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کروں گا. میں نے 6 لاکھ نصیحتوں کو 6 جملوں میں خلاصہ کیا ہے. مولا کہنے نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 6 جملے کیا ہے؟ اگر کوئی ان 6 جملوں کو اپنی زندگی کا سرمشق بنائے تو کامیاب ہے. پہلی نصیحت، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. اے علی، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں واجبات کو چھوڑ کر، تو تم واجبات کو پکڑ لو. واجبات کو چھوڑ کر مستحبات انسان کو نجات نہیں دے سکتے. واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کی طرف توجہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بغیر پائے اور فاؤنڈیشن کے دیوار کھڑی کرنا چاہے. مستحبات دیوار کی طرح ہیں، لیکن اس کی بنیاد ہے واجبات، اس کی بنیاد واجبات ہے. واجب چھوٹنے والی چیز نہیں ہے. علی تم دیکھو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگ مستحبات پر زیادہ توجہ دیں گے لیکن واجبات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی. واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کی طرف دوڑیں گے. اے علی، یہ ان کی تباہی کا زمانہ ہوگا. یاد رکھو، جب لوگ مستحبات کی طرف بھاگیں گے، تم واجبات کو پکڑنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب واجبات کو انجام دو گے، مستحبات خود بخود تمہارے ساتھ چلی آئے گی. بات مشکل ہو گئی کیا؟ واجبات کو انجام دو. جو نماز واجب پڑھنے کے لیے مصلی بچھا دیتا ہے، وہ تسبیح بھی پڑھے گا، وہ دعا بھی پڑھے گا، وہ زیارت بھی پڑھے گا. واجبات کے ساتھ مستحبات چلے آتے ہیں، لیکن مستحبات کے ساتھ واجبات نہیں چلے آتے. تم واجبات کا دامن تھام لو، اس لیے کہ واجب مستحبات کو کھینچ کے لے آتے ہیں. واجبات سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی اسکیز نہیں ہے واجبات سے. تم اس کو انجام دو، مستحبات خود بخود واجبات کے ساتھ چلے آئیں گے. فَاسْتَغِلْ أَنْتَ بِالْفَرَائِضِ, اپنے آپ کو مشغول رکھو واجبات میں. جو واجب روزے رکھتے ہیں ماہ رمضان کے, سال بھر میں انہیں روزے یاد آتے ہیں, کبھی مستحب بھی رکھ لیتے ہیں. جو واجب کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں مستحبات روزے کہاں سے یاد آئیں. جو واجب نماز کے لیے مصلی بچھاتے ہیں مستحبات کام انجام دیتے ہیں. یہ اصول ہے. اس لیے مولا کائنات نے جو بلغا فرماتے ہیں, اگر تمہارا دل مائل ہو تو واجبات کو انجام دو, اگر دل مائل ہو تو مستحبات کی طرف آؤ, اگر دل تھک گیا ہے تو سو جاؤ. اس لیے کہ مستحبات یعنی ایکسٹرا عبادتیں ہیں, ثواب کمانے کے ذرائع ہیں. اگر تمہارا دل تھک گیا ہے, مائل نہیں ہے, تو واجبات کو انجام دو اور سو جاؤ. اس لیے کہ شک کے ساتھ, سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ انسان سو جائے. لفظوں کو بدل دوں, شک کے ساتھ عبادت سے بہتر ہے یقین کے ساتھ انسان سو جائے, یقین کے ساتھ سو جائے. اس لیے کہ اس سونے میں بھی عبادت ہے, وہ سونے میں بھی عبادت ہے. لیکن واجبات سے چھٹکارا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ واجبات کو ترک کر کے سو جاؤ, نہیں. یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاستغل انت بالفرائض, جب دیکھو کہ لوگ مستحبات میں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشغول ہیں, واجبات کو چھوڑ رہے ہیں, اے علی تم واجبات کا دامن تھام لو کہ واجب تم سے چھوٹنے نہ پائیں, تاکہ مستحبات واجبات کے ساتھ چلے آئیں گے, خود بہت کھینچ کے چلے آئے. پہلی نصیحت. دوسری نصیحت, یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاستغل انت بعمل الآخرہ, جب تم دیکھو کہ لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں, مگر ہیں, تو تم آخرت کے لیے اپنی توجہ کو مرکوز کرو. ساری کوشش اسی دنیا کے لیے نہ ہو, کچھ تو آخرت کے لیے ہو. میں تو کہتا ہوں کچھ تو, اس لیے کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, روایت میں نہیں ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ تم آخرت کی طرف توجہ کرو. میں دنیا میں گھر بنا لوں, دنیا میں میں سکون سے رہوں. روایت یہ کہتی ہے دنیا میں رہو, لیکن کچھ تو توجہ آخرت کے لیے بھی ہو, وہاں کے گھر کے لیے بھی تیاری ہو. بے عمل دنیا, لوگ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اے علی تم آخرت کی طرف توجہ کرو. بے عمل الآخرہ, اس لیے کہ آخرت کی طرف توجہ کرو گے تو آخرت دنیا کو خود بخود کھینچ کے لے آئے گی. آخرت دنیا کو خود بخود تمہیں عطا کرے گی. عمل دنیا میں آخرت ہاتھ سے چلی جائے گی, لیکن عمل الآخرہ میں دنیا چلی آئے گی. دیکھیے رابطہ ہے نہیں دنیا و آخرت میں, ایک گہرا رابطہ ہے دونوں کے درمیان, دونوں میں جدائی نہیں ہے. کہتے دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے, اور دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی جگہ ہے. یہ دونوں میں رابطہ ہے, یہ گہرا رابطہ ہے. جو آخرت کے لیے عمل کرے گا دنیا اس کے ساتھ چلی آئے گی, لیکن جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں مگن رہے گا آخرت اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اور کامیاب اور عقل مند انسان وہ ہے جو دونوں دنیا کو آباد کرے, اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی. اس دنیا میں رہے تو سعادت مند بن کے رہے, اور اس دنیا میں جائے تو شہید بن کے جائے. جی الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدہ, محبت اہل بیت اس شرف کا نام ہے, اس کمال کا نام ہے, جو محبت کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ سعید ہے, اور جو مر جاتا ہے وہ شہید ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عمل دنیا, دنیا و آخرت دونوں میں رابطہ ہے, گہرا رابطہ ہے. یہاں پر عمل انجام دو گے وہاں پر ثواب ملے گا, اگر آخرت کی طرف توجہ نہ ہو تو دنیا ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. تھوڑی بہت توجہ آخرت کے لیے ہو. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ نہیں کرے کہ خدا میں جو کچھ نہیں دیا ہوں تمہیں وہ دے دو راہ خدا میں, نہیں, جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں سے دے دو تاکہ یہ دنیا بھی آباد ہو جائے وہ دنیا بھی آباد ہو جائے. پھر عمل دنیا و عمل آخرہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا پر توجہ کرتے ہیں. پیغمبر اسلام فرما رہے نہیں, آخرت پر توجہ کرو, دنیا خود بخود تمہارے ساتھ چلی آئے گی. دوسری نصیحت. بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ مشکل ہے نا. ابھی بات جب نصیحتوں کی آتی ہے تو لوگ مشکل سے سنتے ہیں اور ہم لوگ مشکل سے پڑھتے بھی ہیں. دوسری نصیحت یہ کہ عمل دنیا کی طرف اگر لوگ توجہ کریں تو تم آخرت کی طرف توجہ کرو. یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں. دنیا کا راستہ الگ ہے, آخرت کا راستہ الگ ہے. چونکہ بات یہ آ گئی, بعض لوگوں کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دوں, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر سارے لوگ ایک راستے پر جائیں اور اکیلے علی دوسرے راستے پر جائیں تو اے ابو ذر تم علی کے راستے پر چلے جانا. ساری دنیا اگر ایک راستے پر جائے اور تنہا علی دوسرے راستے پر چلے جائیں تو تم علی کے پیچھے پیچھے چلے جانا. اس لیے کہ سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں, تنہا علی گمراہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ راستے الگ الگ ہیں نبی. پوری دنیا ایک طرف جائے اور علی ایک طرف جائے تو ابو ذر تم علی کے پیچھے چلے جانا. اس لیے کہ وہاں نجات یقینی ہے, وہاں نجات اور ہدایت یقینی ہے جہاں علی ہو جائے. تو دو راستے, ایک طرف عمل دنیا ہے دوسری طرف عمل آخرت. میں کس راستے پر جاؤں؟ کہ عمل آخرت کی طرف جاؤ, عمل دنیا خود بخود تمہارے ساتھ چلا آئے گا. دوسری نصیحت. تیسری نصیحت, یا اذا رأیت الناس یستغلون بتزعیم الدنیا فاستغل انت بتزعیم الاخرہ. اے علی, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں تم آخرت کو سجانے لگو, اسے حسین بناؤ آخرت کو. بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا کے گھر کے دنیا میں گھر کو سجانے میں مشغول ہوتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں سجاؤ لیکن آخرت کے سجانے کا سامان بھی فراہم کرو. جہاں 70 سال 80 سال زندگی گزارنا ہے اس گھر کو تم سجا رہے ہو, جہاں لاکھوں سال زندگی گزارنا ہے اس گھر کو سجانے کا سامان کیا ہے؟ قبر میں نور کا سامان کیا ہے؟ جی ایک بلب خریدنے کے لیے میں جاتا ہوں, ایک لامپ خریدنے کے لیے جاتا ہوں تو دکاندار سے یہ کہتا ہوں ایسی روشنی پھیلے کہ اس میرا سارا گھر منور ہو جائے, ہر دیوار و در پر روشنی پھیل جائے. ایسا لامپ مجھے چاہیے, ایسا بلب مجھے چاہیے, ایسا لائٹ مجھے چاہیے جو سارے گھر میں روشنی پھیلا دے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب گھر کو سجانے کی تمہیں فکر ہے دنیا کے, قبر کو سجانے کی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں پر ایسا چراغ تمہیں کام آئے جو تمہارے قبر کو نورانی کر دے, تمہارے آخرت کے گھر کو نورانی کر دے. جب لوگ دنیا کو سجانے میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں علی, تم آخرت کو سجانے لگو. جب آخرت سج جاتی ہے تو اس کے سائے ہیں, دنیا بھی خود سج جائے گی, دنیا میں بھی حسن پیدا ہو جائے گا, دنیا میں بھی وہ خوبصورتی پیدا ہوگی جو آخرت کی خوبصورتی کے سائے میں ہوگی. اس لیے کہ آخرت بلند ہے, جب بلندی کو تم سجا دو گے تو اس سے نیچے رہنے والی ساری چیزیں خود بخود سج جائے, خود بخود سج جاتی, دنیا خود بخود سج جائے گی. نماز کے لیے وضو کرو, وضو کا فائدہ تمہاری تندرستی میں ظاہر ہوگا. تندرستی کا تعلق دنیا سے ہے, وضو پہ ثواب ملے گا آخرت سے ہے. تم آخرت کے سجانے کے لیے کوشش کرو گے, دنیا کو خود بخود فائدہ پہنچے گا. اس لیے کہ آخرت بلند ہے اور دنیا پست ہے. جب بلندیوں کو سجا دو گے پستیاں خود بخود منور ہو جائیں گی. یعنی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے, جہاں لوگ بھاگ رہے میں بھی بھاگوں, نہیں. فارسی میں کہتے ہیں نا, اگر خواہی نہ خواہی رسوا ہم رنگے جمع اشو. اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے تو جیسے قوم جا رہی ہے ویسے تم بھی جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں قوم جا رہے ہیں میں بھی وہیں پر چلے جاؤں, نہیں. یعنی تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں, تم آخرت کو سجاؤ تاکہ آخرت کی سجاوٹ کے سائے میں دنیا خود بخود سج جائے, خود بخود بیوٹی پیدا ہوگی دنیا میں, حسن پیدا ہوگا. تیسری نصیحت ہے, گھبرائیے نہیں, میں وقت میں ختم کر دیتا ہوں. یا علی اذا رأیت الناس یستغلون بکثرت العمل فاستغل انت بصفت العمل. اے علی, جب یہ تم دیکھو کہ لوگ دنیا میں زیادہ عمل کی طرف دوڑ رہے ہیں تو تم زیادہ کی طرف مت دوڑو, پاک عمل کی طرف دوڑو. میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے؟ نہیں, میں نے 2 رکعت پڑھی ہے تو کیسے پڑھی ہے؟ میں نے کتنے روزے رکھے ہیں یہ پوچھا نہیں جائے گا. ایک روزہ رکھو اللہ کے لیے رکھو. یہ مشکل مسئلہ ہے. لوگ جب دیکھو کہ کثرت کی طرف جا رہے ہیں، نبی ہوتا ہے گنتی کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ عدد کی طرف جاتے ہیں، نمبرز کی طرف جاتے ہیں، جب لوگ نمبرز کی طرف دوڑ رہے ہیں، گنتی کی طرف جا رہے ہیں، آیا علی تم عبادت کو پاکیزگی کی طرف لے آؤ، دیکھو تمہارا عمل کتنا پاک ہے، ایک ضربت ہی صحیح اگر اخلاص کے ساتھ ہو جائے تو ثقلین کی عبادت پر بھاری بن جائے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ایک ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو یہ ایک ضربت بھاری ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر اخلاص اس میں چھپ جائے تو یہ ایک ضربت ثقلین کے برابر ہے، کوئی ثقلین کی ضربتوں کے برابر نہیں، ثقلین کی عبادت کے برابر ہے۔ افضل من عبادت الثقلین، ضربت عبادت ہے کیا؟ ضربت تو جہاد کا ایک حصہ ہے، ضربت یعنی ایک وار، ضربت یعنی ایک حملہ۔ خب یہ ایک حملہ اور عبادت دونوں میں تعلق ہی کیا ہے؟ عبادت کا عبادت سے مقابلہ ہوتا ہے، ضربت کا عبادت سے نہیں، لیکن جب اخلاص چھپا ہوتا ہے ضربت میں تو وہ ضربت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور وہ عبادت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میری آواز سے تو آپ پریشان نہیں ہیں، عادت ہے، تھوڑا بہت ہمارے یہاں بہت چیختے بہت ہیں، برداشت کر لیجیے، عادت ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری، کیوں؟ اس میں خلوص چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کتنی ضربت، کتنی ضربے لگائی، کتنی کا معیار نہیں ہے۔ دیکھو کیسی ضربت تم نے لگائی، کیسی ضربت لگائی، کتنے سجدے کیے، نہیں کیسا سجدہ کیا، کس کے لیے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سجدے میرے منہ پہ مار دیا جائے اس لیے کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ نیت میں فرق ہے میرا عزیز، نیت میں فرق ہے۔ اگر میں اس نیت کے ساتھ مجلس میں آؤں، عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس میں رشتہ داروں کو چہرہ دکھا دوں تاکہ وہ بھی میرے رشتہ دار کی مجلس میں آ جائیں، ایک نیت یہ ہوتی ہے نا، ابھی مرحوم کے رشتہ داروں کو اپنا چہرہ دکھا دوں تاکہ میرے یہاں کسی کی موت ہو جائے گی تو وہ آ جائے ہمارے یہاں مجلس میں، ایک نیت یہ ہے۔ ایک نیت یہ ہے کہ میں نہیں مجلس کے لیے آؤں، حسین کے لیے آؤں، جس سے دو فائدے ہوں، ایک مرنے والے کو ثواب ملے، دوسرا میرا دل بیدار ہو جائے۔ نیت نیت میں فرق ہے، کوئی ثواب لوٹ لیتا ہے، کوئی ثواب کماتا ہے۔ میں نہیں کہتا ثواب نہیں ہے، لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، کوئی ثواب کما کے لے جاتا ہے، کوئی ثواب لوٹ کے لے جاتا ہے، بس ایک کمانے اور لوٹنے میں فرق نیت کا ہے، فرق نیت کا ہے۔ علی جب تم دیکھو کہ لوگ کثرت عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے، نمازوں پہ نمازے، روزوں پہ روزے، گر رہے ہیں وہ لوگ، اٹینڈنس ڈال رہے ہیں وہ لوگ، نمبرز کی طرف جا رہے ہیں، تو تم نمبرز کی طرف مت جاؤ، عمل کو پاک کرنے کی طرف جاؤ۔ ایک سجدہ ہی کافی ہے زندگانی کے لیے۔ ایک سجدہ ہی کافی ہے، تہ شمشیر سجدہ کتنا معتبر سجدہ، زیر خنجر ایک سجدہ کتنا معتبر ہو گیا، ساری دنیا کے سجدے اس ایک سجدے کے تصدق میں ہو رہے، ایک سجدے کے، یہ اتنے معتبر ہو، کیوں؟ اخلاص کے ساتھ۔ جب دیکھو کہ لوگ نمبر کی طرف جا رہے ہیں، گنتی کی طرف جا رہے ہیں، تو تم آؤ، عمل کو پاک کرنے کی طرف آؤ، اخلاص کی طرف آؤ، اپنی نیت کو سنوارو۔ جب نیت سنور گئی تو عمل خود بخود معراج کی طرف تمہیں لے جائے گا، معراج کی طرف لے جائے گا۔ وَإِلَيْهِ ہے يَسْعُدُ الْقَلِمُ، قلم الطیب، نیک گفتار پرواز کرتی ہے، اچھا عمل انسان کو پرواز کراتا ہے، بلندی تک لے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جاتا ہے، اگر خلوص کے ساتھ ہو جائے۔ چار نصیحتیں ہو گئیں، پانچویں نصیحت خطرناک ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ نصیحتیں مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یا علی اذا رأیت الناس یستغلون بعیوب الناس فاستغل انت بعیب نفسك، اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیبوں کو گن رہے ہیں، تم اپنے نفس کے عیبوں کو گننا شروع کرو۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اکثر لوگوں کا، ہم لوگوں کا ماحول یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو گنتے ہیں، उसके पास ये आयब है, उसके पास ये आयब है, उसके पास ये आयब है। पैगंबर इस्लाम फरमाता है, अली तुम अपने आयबों को गिनना शुरू करो, तुम्हारे अंदर क्या आयब है, तुम्हारे अंदर यानी मेरे अंदर क्या आयब है, मेरे अंदर क्या नकायस है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। वो नमाज नहीं पढ़ता हूं, वो नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं पढ़ता हूं। वो रोजा नहीं रखता, वो मजलिस में नहीं आता, वो मातम नहीं करता, क्या मैं मजलिस में आता हूं, क्या मैं रोजा रखता हूं, क्या मैं मातम करता हूं। वो खिदमत खल्क नहीं करता हूं, क्या मैं करता हूं। वो जहां पर बातें होती हैं वहां पर झगड़े होते हैं। सोसाइटी और समाज में झगड़े की बुनियाद है बेअमलों का नसीहत करना। जुमला मेरी जबान से निकल गया, आप समझना आपका काम है। बेअमल अगर नसीहत करना शुरू करे झगड़े होंगे, लेकिन बाअमल अगर नसीहत करे तो सजदे होंगे। मसलुल लदीना हुम्मिलु तौरात थुम्मा लम यहमिलुहा, रोजे जुमा है, क्या उन लोगों की मिसाल जो किताबें रखते हैं और अमल नहीं करते, किताबें रखते हैं अमल नहीं करते, किताबें पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते, उन लोगों की मिसाल उन गधों जैसी है जिनकी पुश्त पर किताबें रख दिए गए हो, उन कफसों जैसी है जहां पर किताबें सजा दी गई हो, उसमें और किताब रटने वाले में बेअमल में कोई फर्क नहीं है। ला यहदिस ज़ालिमीन, हम कहते हैं जुल्म याने किसी को पर पत्थर मारना, जुल्म याने किसी का गला काट देना, जुल्म याने किसी का हाथ काट देना, जुल्म याने किसी का घर जला देना। हमारे यहां ताबीर तारीफ जो की जाती है जुल्म की है कि किसी को मार देना जुल्म है। कुरान ने कहा नहीं, इल्म हासिल करके अमल न करना जुल्म है। कुरान की इस्तिलाह में जुल्म है इल्म रखते हुए अमल न करना जुल्म है। हाथ काट दे, कत्ल कर दे, इसकी सजा कम है, लेकिन इल्म हासिल करके अमल ना करें इसकी सजा बहुत ज्यादा है। यह जुल्म है दर हकीकत। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमत दालिमीन, खुदा इन जालिमों की हिदायत नहीं करेगा। जो उन्होंने जुल्म किया है इस जुल्म के मुकाबले में कोई और जुल्म नहीं है। तो क्या किया इन्होंने, दूसरों के आयब गिनाते रहे, अपने आयबों को भूल गए। आयतुल्ला अमजद है, एक आरिफ बुजुर्ग है, मौजूद है, जिंदा है, खुदा सलामत रखे मौसूफ को। वो फरमाते हैं कि क्या करूं, क्या करूं मैं अपने आयबों को याद रखने के लिए। तो वो कहते हैं कागज पर अपने आयबों को लिखने की कोशिश करो। क्या लिख सकते हो, अगर हाथ कांपने लगे अपना आयब लिख ना पाओ तो समझो खलूस नहीं है, अगर लिखने लगो तो समझ जाओ खलूस है। यानी ये कागज पर मैं लिखूं, क्या लिखूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं वो नहीं, वो लिखने उसके लिए लिखना आसान है। लोग क्यों नमाज नहीं पढ़ते कहना बहुत आसान है, मेरा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ता ये लिखना बहुत मुश्किल है। लिखने की कोशिश करो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अगर लिखने के लिए सोच रहे हो तो समझ जाओ अभी तुम्हारी नीयत खालिस नहीं है, सुधरना नहीं चाहते हो। अगर लिख सकते हो तो समझ जाओ सुधरने के इम्कान है। मैं लिखूं अपने गुनाह, अपने आयबों को मैं खुद अपने हाथ से लिखूं, मुश्किल मरहला है, माफी चाहता हूं। उनका दिल बड़ा होता है जो अपने आयब खुद समझते हैं, अपनी कमियों से खुद आगाह होते हैं। एक बेआयब इंसान से रसूल अरबी कह रहे हैं तुम अपने आयबों को लिखने की कोशिश करो, आयबों को तलाश करो, तो हमारा क्या हाल होगा। कौन है हमें ऐसा जिसके पास कोई आयब नहीं है। अगर मैं दूसरों को नसीहत करना शुरू कर दूं जो जिन चीज पर मैं अमल नहीं करता, तो जाहिर सी बात है लोग पलट कर यही कहेंगे कि जनाब अली आप क्या कर रहे हैं। तो लोग दूसरों के आयबों को ढूंढेंगे, अली तुम अपने आयबों को तलाश करो, निकालो आयब कहां कहां है। इदा रायत الناس يستغلون بعيوب الناس, वो मशगूल है, कुछ लोगों का काम ही ये है कि दूसरों के आयबों को बयान करें, काम ही यही है। फश्तगिल अंता बेआईब नफ्सिक, मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं हर दिन अपने आयबों को तलाश करूं, अपने नकाइस को तलाश करो। میرے عیب کیا ہے، میرے گھر والوں کے عیب کیا ہیں، اس کو دور کرو، ریکٹیفائی کرو. جب تک معلوم نہ ہو، معرفت نہ ہو، میں کس چیز کو دور کروں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، احب اخوان علی من عہد علی عیوبی، میرا بہترین بھائی، میرا بہترین دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. یہاں پر کسی کو بتا دو تو مار دے گا، جھگڑا شروع ہو جائے. مولا کرے نہیں، میرا بہترین دوست وہ ہے جو میرے عیب مجھے بتائے، تحفے میں بھیجے، عہد علی عیوبی، ہدیہ کرے مجھے میرے عیب. کیا آپ وہ عیب ہے اور سننے کی کیپاسٹی میرے اندر ہے تو میں ایمان کے دائرے میں ہوں، اگر نہیں سن سکتا تو نہیں. اس سال سوا کی مجلس سے میں نے اس موضوع چھیڑ دیا ہے، برداشت کر لیجئے گا. دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں مشغول ہوتے ہیں لوگ، تو علی تم اپنے عیبوں کو تلاش کرو. پانچ نصیحتیں ہو گئیں، ایک اور نصیحت باقی رہ گئی. یا علی اذا رأیت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق. اے علی، جب تم یہ دیکھو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو تم اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلاؤ، اللہ کے سامنے. لوگ دوسروں لوگوں کی توسل ہو رہے ہیں کہ وہ میرا وسیلہ قرار پا جائے، وہ میری مدد کر دیں. اے علی نہیں، جب تم یہ ماحول دیکھو لوگوں کا، دیکھیے اس زمانے کے لیے حدیثیں ہیں یا آج کے زمانے کے لیے. 1400 سال پہلے امام کس نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک نبی کس نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام سے، اس زمانے کے یہ حالات، اس زمانے بھی ایسے ہی تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے یہ حدیثیں آج کے لیے ہیں، یہ نصیحتیں آج کے لیے. تم جب تم دیکھو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے علی تم رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. مدد تو بے یدی نصب تو وجہی و الہی کا نصب تو وجہی. دعائے کمیل میں پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اپنے چہرے کو موڑ رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہوں، اس لیے کہ تو جب عطا کرتا ہے تو اس عطا کو کوئی زوال نہیں ہے. لوگ عطا کرتے ہیں سوال پر، وہ عطا کرتا ہے بن مانگے. جی دعائے عرفہ میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پروردگار تو کتنا کریم ہے، بن مانگے تو عطا کر دیتا ہے، اور ان کو بھی دیتا ہے جو مانگتے ہیں، اور ان کو بھی عطا کرتا ہے جو بن مانگتے نہیں ہیں، تو بہت کریم ہے. ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا ہے، ہمیں سوال کرنا ہی نہیں آتا ہے، تو میرے احتیاجات کا خیال کر کے مجھے عطا کر دیتا ہے. میں مانگتا ہوں تو عطا کرتا ہے، جب میں چپ ہو جاتا ہوں پھر بھی عطا کرتا ہے، اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے. میرے طرف فضل عظیم ہے، تیری رحمت عمیم ہے، کائنات میں تیری رحمت کی شمیم ہے، تو عطا کرنے والا ہے، زوال نہیں ہے اس کو. یا اس سے مانگو یا اس نے جس سے مانگنے کے لیے کہا ہے اس سے مانگو. کس سے مانگے؟ اے آدم، توبہ کی قبولیت چاہتے ہو تو ان کا واسطہ دے کر مانگو. کہ کن کا واسطہ دوں؟ کہو یا حمیدو بحق محمد، یا علیو بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق الفاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مانگو یا اس نے جس سے مانگنے کے لیے کہا ہے، وسیلہ قرار دینے کے لیے کہا، اس سے مانگو. میرے جو فرق کیا ہے بارگاہ اہل بیت مانگنے میں اور لوگوں سے مانگنے میں، اب آ گئے ہیں عزا خانے تک، جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور کرے. سفارش کی گئی ہے بیماروں کی صحت کے لیے، دعا کے لیے، جو بیمار ہیں پروردگار ان اہل بیت کے تصدق میں انہیں جلد از جلد شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جس مرحومہ کی مجلس ہے پروردگار انہیں غریق رحمت فرما، انہیں شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ محشور فرما. کیا فرق ہے، ہم آگئے بارگاہ تک آ گئے ہیں، یہ ایک توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے. ہم چاہتے تو ان ہالیڈے نائٹس میں ہم کسی کلب میں جا سکتے تھے، کہیں گناہ میں مشغول ہو سکتے تھے، کہیں اپنے وقت کو بیکار میں گزار سکتے تھے. یہ بہت بڑی توفیق ہوئی. ہمارے کانوں سے اہل بیت کی آواز ٹکرائی, ہم عزا خانے تک آ گئے. اس توفیق پر سجدہ کیجئے گا, اس توفیق پر سجدہ, شکر کا سجدہ. کیا فرق ہے لوگوں سے مانگنے میں اور اہل بیت کے بارگاہ میں مانگنے میں؟ فرق یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنے میں ملنے کا یقین نہیں ہے, لیکن بارگاہ اہل بیت میں سوال کرو, یہاں ملنے کا یقین ہے. اس بارگاہ سے مانگو, اس بارگاہ میں یہاں ملنے کا یقین ہے, اور ملتا بھی ہے تو عزت کے ساتھ ملتا ہے. اس بارگاہ میں کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا, نام تک پوچھا نہیں جاتا تمہارا نام کیا ہے, صرف حاجتیں دیکھی جاتی ہیں. اس بارگاہ میں ایک, ملنے کا یقین ہے. دو, اس بارگاہ میں ملتا ہے تو عزت کے ساتھ ملتا ہے. تین, ملتا ہے تو ضرورت کے برابر نہیں, ضرورت سے زیادہ ملتا ہے. اور ملتا ہے تو صرف دنیاوی دولت نہیں, دنیا میں شفا اور آخرت میں شفاعت. اس جملے کو آپ لے جائیے, آج کی مجلس کا تحفہ ہے. اس بارگاہ میں آؤ, تن بیمار ہے تو شفا ملے گی, روح بیمار ہے تو شفاعت. اس بارگاہ میں مانگو, یہاں کی خاک میں شفا ہے اور یہاں کے توسل میں شفاعت ہے. دنیا میں شفا, آخرت میں شفاعت, اور کیا چاہیے؟ ایک شیعہ کو شفا اور شفاعت کے لیے اور کیا چاہیے؟ شیعہ کو شفا چاہیے, شیعہ کو شفاعت چاہیے, اور دونوں چیزیں ملیں گی اس بارگاہ میں. دنیا میں شفا, آخرت میں شفاعت. ملنے کا یقین ہے, ملتا ہے تو عزت کے ساتھ ملتا ہے, ضرورت سے زیادہ ملتا ہے. صرف دنیاوی چیزیں نہیں ملتی, آخرت کی چیزیں بھی ملتی ہیں. یہاں نام نہیں پوچھا جاتا, یہاں کام نہیں پوچھا جاتا, یہاں دلوں کی نیت دیکھی جاتی ہے, مانگنے والے کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے. عطا کر دیتے ہیں. مولا امام حسین سے کسی نے سوال کیا, مولا حاجت ہے. امام تشریف لے گئے کمرے میں, کچھ دینار لیا, دروازے کو بند کیا, دروازے میں جگہ باقی رہ گئی تھی. ہاتھ باہر نکالا مولا نے, اپنی ہتھیلی پہ دینار کو رکھا, ساحل سے کہا دینار کو اٹھا لے. ساحل نے کہا, مولا عطا کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, مانگنے والے کا ہاتھ نیچے, لیکن آپ کا ہاتھ نیچے اور میرا ہاتھ اوپر, مولا کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے. امام نے فرمایا, یہ تیرا حق ہے تو لے جا رہا ہے. کمال دیکھیے گا اہل بیت کا. اگر کوئی ہمارے مذہب کو سمجھ لے میرے عزیزو, وہ ایک لمحے کے لیے اپنے مذہب پر قائم نہیں رہے گا اگر ہم اپنے مذہب کو پہنچائیں ان لوگوں تک. یہ تیرا حق ہے, تو تیرا حق اپنا لے جا رہا ہے, میں عطا کرنے والا نہیں ہوں. تو آ گیا ہماری دہلیز پر, تو نے ہم پر احسان کیا, اپنا حق لے جا رہا ہے. تو سائل نے دینار کو اٹھا لیا, اور اٹھا لینے کے بعد امام حسین سے کہا, مولا اپنا چہرہ تو دکھائیے, میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا, نہیں, مانگنے والے کے چہرے پر جو جھریاں ہوتی ہیں, جو پشیمانی کے آثار ہوتے ہیں, یہ امام اس آثار کو نہیں دیکھنا چاہتا. تیری پیشانی پہ جو پسینہ ہے, اس پسینے کو یہ امام نہیں, یہ ایسے سخی ہے. شاید یہی سخاوت مد نظر رہی حر کی, جس نے دشت کربلا میں کہا, اے کریم ابن کریم. تو کریم ہے, میں یہ سوچ کر آ گیا کہ تو کریم ہے اور ابن کریم ہے, تیری عطا عظیم ہے. تو یہ یاد بھی نہیں دلایا حسین نے, تو نے کیا کیا؟ کیوں کہا حر نے کریم ابن کریم؟ اس لیے کہ حسین نے یہ پوچھا تک نہیں, یاد بھی نہیں دلایا گناہ کیا کیا تھا حر نے. چاہتے تو امام حسین یہ پوچھ سکتے تھے, اے حر میری کیا خطا تھی کہ تُو نے میرے راستے کو روکا. امام پوچھ سکتے تھے کہ تُو نے ہمارے قافلے کو روک کر کربلا تک لے آنے والا حر تو ہے, پانی ختم ہو گیا تیرے لشکر کی وجہ سے, ہمارے بچے پیاسے تیری وجہ سے ہیں. امام کہہ سکتے تھے, لیکن امام ایسا کریم ہے جو خطاؤں کو یاد بھی نہیں دلاتا. مولا بہت کریم ابن کریم ہے. تو امام حسین نے کہا کہیں مانگنے والا مغفرت طلب کرنے والا شرمندہ نہ ہو جائے, تو فاطمہ کے لال نے کہا تو ہمارا مہمان ہے, ہم میزبان ہیں, معاف کرنا, خیموں میں پانی تک نہیں جو حسین تجھے پلا سکے, تاکہ آنے والا شرمندہ نہ ہونے پائے. یہ فاطمہ کا لال جسے دنیا حسین کہتی ہے, جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن خود مصیبت میں رہا. مدینے کی گلیوں میں ایک بچہ رو رہا تھا جس کے رونے کی آواز حسین کی آواز سے ملتی تھی. پیغمبر اسلام نے اس بچے کو قریب بلایا, اپنے سینے سے لگایا اور ان کے گھر والوں سے کہا آئندہ اس بچے کو رونے نہ دینا. ماں باپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, جب یہ بچہ روتا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے. گویا پیغمبر اسلام نے اشاروں اشاروں میں سمجھا دیا کہ میرے حسین کو رونے نہ دو. فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو آپ نے فضا سے نصیحت کی کہ اے فضا جب رات ہو جائے تو میرے حسین کے سرانے پانی رکھ دینا, کہ راتوں میں میرا بچہ پیاسا ہو جاتا ہے, کہ دیکھو میرا حسین کبھی پیاسا نہ رہ جائے. عباس کے ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ دے کر مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا عباس دیکھو میرا حسین تنہا نہ ہو جائے. پیغمبر اسلام نے نصیحت کی وصیت کی کہ حسین کو رونے نہ دو. فاطمہ نے وصیت کی کہ حسین کو پیاسا نہ رکھو. مولا کائنات نے وصیت کی کہ حسین تنہا نہ ہو جائے. میں کہوں گا اے پنجتن آئیے کربلا کے دشت میں, عصر عاشور کا موقع ہے, حسین تنہا بھی حسین تنہا بھی ہے, حسین پیاسا بھی ہے, اور حسین پکار پکار کر کہہ رہے ہیں انا قتیل ابرا, اور میں وہ جسے ظالموں نے رلا رلا کر شہید کر دیا, میں وہ ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کر شہید کیا. کہاں کہاں رلایا حسین کو, کبھی عباس کے لاشے پر رلایا, کبھی اکبر کے جنازے پر رلایا, کبھی قاسم کے لاشے پر رلایا, کبھی اصغر کے قبر پر رلایا, رلا رلا کر شہید کیا گیا. اسی لیے آیت اللہ کاشف الغطا کہتے ہیں ارے اس پر آنسو بہاؤ جسے ظالموں نے رلا کر شہید کر دیا, اور ان پر بھی رو جنہیں ظالمین نے رونے نہیں دیا, ان پر بھی رو جنہیں ظالمین رونے نہیں دیا ہے. جب سکینہ کے آنکھ سے آنسو نکلتے تو ظالم پشت پر تازیانہ لگاتا. اور آج ہمیں دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ تم روتے کیوں ہو, اب ان کو یاد کر کے روتے ہیں جنہیں ظالم نے رونے نہیں دیا. کس پر رونے نہیں دیا؟ حسین کی مظلومی پر, عباس کی بے کسی پر, زینب کی غربت پر رونے نہیں دیا گیا. جب بھی بچی رونا چاہتی تو پشت پہ تازیانہ لگتا, رخساروں پہ تماچا لگتا. سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں سید سجاد نے فرمایا کہ الشام الشام الشام, اس لیے کہ کربلا کا میدان اختیار کا میدان تھا, لیکن شام میں مصائب اور مصیبتوں کا محل تھا. کوفے میں جاننے پہچاننے والے لوگ مل گئے, لیکن شام میں عورتیں چھت سے پتھروں کو پھینک رہی تھی, کوئی شعلہ پھینک رہا تھا. ہماری بے کسی مت پوچھو, ماں بہنیں بے مکنا چادر تھی. آئے شام میں جب سر بلند کرتا تو میری نگاہیں تو بھی اماں کے سر سر پر پڑتی, تو اپنے سر کو میں جھکا لیتا. آئے بے کسی, آئے غربت, آئے مصیبت, شام الشام الشام. اور دوسری روایت یہ کہتی ہے, کسی نے پوچھا سید سجاد سے مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ جب ظالم سکینہ کی پشت پر تازیانہ لگاتا تو میری بہن تڑپ کر میرے چہرے کو دیکھتی اور کہتی دار دار داغ، وا مصیبت وا مظلوم وا حسین علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الاہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بار الہ پروردگارہ مصیبت عظمی اہل بیت اطہار کا واسطہ، جس مرحومہ کے نام کی سال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار اس مرحومہ کو جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین اور مومنات پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو روزگار کی تلاش میں پروردگار انہیں آبرو مند روزگار عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اس سال اور ہر سال ہمیں حج زیارات سے مشرف فرما، خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما. جو حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں پروردگار انہیں سالم و غانم حج سے واپس لوٹا دے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا مراجع اعظم اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ راضیہ بانو کی روح کو اسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین.
Brothers and sisters, quick announcement. The continuation of the majlis is going to be tomorrow as well. Maulana is going to give a speech after Salat Maghriban. Salat Maghriban is 7 p.m. followed by the speech. Also, Shaheed Foundation Qurbani reminder, it's $115 this year. We have target of 50 Qurbanis. Please contact Brother Azhar. Mutawajjih Ziyarat.
السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا، خصوصا مولانا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شهیدا مظلوما ومدفونا بارض طوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن. الامان الامان من فتنۃ الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.